بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. سامعین ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب کریم منصوری, جو سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین, ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین, آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیا گیا پروگرام ہمارے آرکائیو میں سماعت فرما سکتے ہیں, اور ہماری یہ آرکائیو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. ہماری اس ویب سائٹ پر نہ صرف آپ ریڈیو تہران کے تازہ ترین اور ماضی کے پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے تمام پروگرام من جملہ لائیو نشریات, نیوز بلٹن, دستاویزی فلمیں, ڈراما سیریل, اور بالخصوص ہماری اس سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. لہذا آپ تازہ ترین خبریں بھی سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. پہلے خبریں ہوں گی, خبروں کے بعد انداز جہاں, انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول, نعت رسول مقبول کے بعد کلام نور, آخر میں یادوں کے جھروکے اور آج کے دن کی مخصوص دعا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر مغرب نیک نیتی کا مظاہرہ کرے تو ایک اچھا معاہدہ ممکن ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایرانی سرحدی محافظوں اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کے خاتمے کی خبر دی ہے. عراق کے ایک سیکیورٹی ذریعے نے خبر دی ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش کے عناصر سامرہ شہر میں بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اور سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون نے دستک دے دی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے بدھ کی رات اس بات پر تاکید کی کہ ویانا میں ایرانی وفد مضبوط, ٹھوس اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے عمل پیرا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر مغرب نیک نیتی کا مظاہرہ کرے تو ایک اچھا معاہدہ ممکن ہے. ارنا کے مطابق حسین امیر عبداللہ یان نے ٹویٹر پر مزید کہا کہ ویانا مذاکرات پابندیوں کے خاتمے کی ترجیح کے ساتھ اور مکمل سنجیدگی کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں. امیر عبداللہ یان نے کہا کہ وہ ویانا میں ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باکری کے ساتھ روزانہ رابطے میں ہیں اور ماہرین کی سطح پر بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. ایران اور 4+1 ممالک کے نمائندوں نے گزشتہ پیر کو ویانا کے کوبرگ ہوٹل میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے مشترکہ کمیشن کے درمیان مذاکرات کا نیا دور شروع کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باخری نے اس سے قبل ٹویٹر پر کہا تھا کہ ایران جابرانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے مکمل اور مؤثر خاتمے کے لیے مذاکرات کے لیے پرعزم ہے. ادھر امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کا رویہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے المیہ سے کم نہیں. نیویارک ٹائم نے ایران کے مقابلے میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو غلط قرار دیتے ہوئے لکھا کہ ٹرمپ کی پالیسی نہ صرف ایران بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی تباہ کن تھی. مشہور مقالہ نگار تھامس فریڈمین نے نیویارک ٹائم میں اپنے مقالے میں لکھا کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکلنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ سرد جنگ کے بعد کا سب سے بڑا احمقانہ اور غیر تخلیقی فیصلہ تھا. نیو یارک ٹائم کے مقالے میں آیا کہ ویانا مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کے مد نظر کہا جا سکتا ہے کہ ایران پہلے سے زیادہ تیاری اور مضبوطی کے ساتھ ویانا مذاکرات میں شرکت کر رہا ہے۔ فریڈمین نے اسی طرح اپنے مقالے میں لکھا کہ اس بار ویانا مذاکرات میں بائیڈن حکومت کا پلڑا بھاری نہیں ہے اور اب بائیڈن ایران کے خلاف زیادہ ڈینگے نہیں مار سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ سفارتی مقابلہ کر کے انہوں نے خود کو الجھا لیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایرانی سرحدی محافظوں اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بدھ کی شام افغانستان کے صوبہ نیمروز کے ساتھ ایران کے سیستان و بلوچستان کے سرحدی علاقے میں جھڑپوں کی خبروں کے سلسلے میں کہا کہ دونوں ممالک کے سرحدی محافظوں کی ہم آہنگی سے مسئلے پر قابو پا کر اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ بدھ کے دن افغانستان کے صوبہ نیمروز کے قریب شغالک کے علاقے میں ایک غلط فہمی کی بنا پر ایرانی سرحدی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ حالیہ برسوں میں اسمگلروں اور شرپسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان کی سرحد سے چند میٹر کے فاصلے پر ایران کے سرحد کے اندر دیواریں کھڑی کی گئی ہیں۔ آج کچھ ایرانی کسان ان دیواروں کو عبور کر کے ایران کے اندر موجود علاقے میں گئے، لیکن ان دیواروں کی وجہ سے طالبان فورسز نے یہ سمجھ کر کہ ایرانی کسانوں نے سرحد پار کر لی ہے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس واقعے کے بعد طالبان فورسز کے فائرنگ کے جواب میں ایرانی فورسز نے بھی فائرنگ کی۔ فائرنگ کے اس تبادلے کے بعد حکام نے مل کر باہمی ہم آہنگی سے مسئلے کو حل کر دیا۔ سردی کے موسم اور بڑھتے ہوئے مسائل، بالخصوص برفباری کے امکان کے پیش نظر، نیز ایندھن کی قلت نے شمالی افغانستان کے باشندوں کے لیے انتہائی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کے مطابق سرد موسم کی آمد اور ایندھن کی قلت اور بڑھتی ہوئی قیمتوں نے صوبے بلخ کے دارالحکومت مزار شریف اور صوبے کے دیگر شہروں کے عام لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مزار شریف اور صوبے بلخ کے رہائشی سردی کے موسم میں اپنے گھروں کو گرم کرنے کے لیے لکڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ مزار شریف کے شہریوں کے ایک گروہ نے بتایا کہ بے روزگاری کے علاوہ ایندھن کی کمی اور سردی کے موسم میں بڑھتی ہوئی قیمتوں نے علاقے کے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، اور اگر طالبان حکومت نے کاروائی نہ کی تو انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے جو یقیناً افغان عوام کو متاثر کرے گا۔ عراق کے الفتح اتحاد کے رکن نے زور دے کر کہا کہ ملک کے پارلیمانی انتخابات کے بارے میں وفاقی عدالت کا فیصلہ کن ہوگا۔ بدھ کو بغداد الیوم کے مطابق ہادی العمری کی قیادت میں فتح اتحاد کے ایک رکن ابو میساک المساری نے کہا کہ دھڑوں کی سیاسی دفاتر میں روزانہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وفاقی عدالت کے حتمی فیصلے تک انتخابی نتائج کے بارے میں کوئی سنجیدہ بات نہیں سامنے آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی عدالت انتخابی نتائج کی تصدیق کے بعد ایک تقدیر ساز فیصلہ جاری کرے گی جس میں دوبارہ گنتی کا کہا جائے گا، نہ کہ نئے انتخابات کے انعقاد کا۔ عراق کے اعلی انتخابی کمیشن نے شکایات اور مظاہروں کا جائزہ لینے کے بعد پارلیمانی انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ حتمی نتائج کے مطابق فاتح اتحادوں کی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور صرف 5 نشستوں میں تبدیلی کی گئی۔ انتخابات کے بعد انتخابی نتائج کے اعلان کو عراق کے کئی سیاسی حلقوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ نتائج کچھ سیاسی گروہوں کی طرف سے دھاندلی اور دھوکہ دہی کے الزامات کے ساتھ سڑکوں پر احتجاج کا باعث بنا۔ مظاہروں کے بعد عراق کے ہائی الیکٹورل کمیشن سی ای سی نے ملک کی کچھ پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی شروع کی۔ عراق کی پارلیمانی انتخابات اور الیکشن کمیشن کے حتمی نتائج کے مطابق مقتدہ صدر کے اتحاد صدر نے 73 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر، تقدم اتحاد 37 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، اور نوری المالکی کی قیادت میں قانون اتحاد 33 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ عراق کے سیکیورٹی ذرائع نے خبر دی ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش کے عناصر سامرا شہر میں بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے سیکیورٹی ذریعے نے بتایا کہ خونخوار دہشت گرد گروہ داعش عراق کے شہر سامرا میں بڑے دہشت گردانہ حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ایک عراقی ویب سائٹ نے سیکیورٹی ذریعے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ خفیہ شعبے کو یہ خبر ملی ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش سامرا میں بڑا حملہ کر سکتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضہ مبارک سامرا کے معروف بازار اور لوگوں کی بھیڑ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس سیکورٹی ذریعے نے بتایا کہ یہ دہشت گردانہ کاروائی ایک کار بم سے کی جا سکتی ہے اور یہ کار بم الحساکی علاقے سے وہاں پہنچایا جائے گا. اس تناظر میں عراقی رضاکار فوس الاشد الشابی نے داعش کے ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا اور جنوبی سامرا میں اس دہشت گرد گروہ کے 6 خفیہ ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دیا. اور آخر میں یہ خبر کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون نے دستک دے دی ہے. سعودی عرب نے شمالی افریقہ سے واپس آنے والے ایک شہری میں کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ کا پہلا کیس رپورٹ ہونے کی تصدیق کی ہے. خبر رساں ایجنسی اے ایف کے مطابق سعودی عرب کی وزارت صحت کے عہدیدار نے بتایا کہ اومیکرون وائرس کے کیس کی سعودی عرب میں تصدیق ہوئی ہے جو شمالی افریقہ سے آنے والے شہری میں پایا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وائرس کا شکار فرد کو آئسولیشن میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کی صحت کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں. دنیا کے دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب نے بھی گزشتہ ہفتے 7 جنوبی افریقی ممالک سے پروازوں پر پابندی عائد کر دی تھی. البتہ شمالی افریقہ کے ساتھ پروازوں کا سلسلہ جاری رکھا تھا. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. آج کے پروگرام میں ہم قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جہاں ناظرین 29 اور 30 نومبر کو قطر کے دارالحکومت دوحا میں امریکہ اور طالبان کے مذاکرات انجام پائے. افغانستان کے امور میں امریکہ کے نئے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کی اور طالبان وفد کی قیادت امیر خان متقی نے کی. دونوں وفود نے اپنے اپنے مطالبات اور تحفظات بیان کیے اور اسی کے ساتھ ایک دوسرے پر کچھ الزامات بھی لگائے. حقیقت تو یہ ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے لیے امریکہ بھی ذمہ دار ہے اور کسی حد تک طالبان کو بھی ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ کی آتی ہے. اس نے تقریباً 2 سال تک طالبان کے ساتھ قطر میں انتقال اقتدار کے بارے میں مذاکرات کیے تھے. اس لیے ذہن کسی بھی طور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ طالبان افغانستان میں حادثاتی طور پر اقتدار میں آ گئے ہیں. اور اگر طالبان کی اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ ان کا اقتدار میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن اشرف غنی کے فرار کر جانے کے بعد اقتدار کا خلا پر کرنے کے لیے انہیں اقتدار سنبھالنے پر مجبور ہونا پڑا, تو یہ اس کے باوجود بھی طالبان کی ذمہ داری کم نہیں ہوگی اور نہیں امریکہ کی. اشرف غنی اگر راتوں رات ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تو یقیناً انہوں نے خطرہ محسوس کیا ہوگا. وہ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ طالبان کو اقتدار میں آنے سے روکنا ان کے بس میں نہیں ہے. وہ سمجھ گئے تھے کہ اقتدار سے ان کی بے دخلی کا وقت آ گیا ہے اور امریکہ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. ان کے فرار نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ امریکہ اور نیٹو نے افغان حکومت کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا. نہ افغان افواج کو ضروری ٹریننگ دی اور نہ ہی اسلحہ. 20 سال تک امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے افغانستان کو لوٹا, برباد کیا, بدعنوانیاں پھیلائیں, منشیات کی کاش اور اسمگلنگ کو بڑھاوا دیا, اور پھر جب اس نتیجے پر پہنچے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے تو اپنی افواج کو انہوں نے نکال لیا اور حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ اشرف غنی کو اقتدار چھوڑ کے بھاگنا پڑا. اب طالبان چاہے منصوبہ بندی کے ساتھ یا مجبوری کے تحت اقتدار میں آئے ہوں اقتدار کا خلا پر کرنے کے لیے, بہرحال انہوں نے حکومت سنبھالی ہے. تو پہلی جواب دہی امریکہ کی ہے کہ اس نے ان حالات میں افغانستان کو بغیر کسی پروگرام, بغیر کسی منصوبہ بندی کے, بغیر کسی ضروری انتظام کے کیوں چھوڑا, اور اسی کے ساتھ طالبان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی بھی جواب دہی ہے کہ کچھ بھی حالات رہے ہوں انہیں کسی نے اقتدار کو سنبھالنے کے لیے مجبور تو نہیں کیا تھا۔ امریکہ نے طالبان سے کیا مطالبہ کیا ہے، یہ امریکہ جانے، اور طالبان دونوں کے درمیان کیا ڈیل ہو رہی ہے اور قطر مذاکرات میں کیا مثبت پیش رفت آئی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں غرض صرف افغان عوام سے ہے، ان کے حالت زار سے ہے، وہ جس مصیبت میں مبتلا ہیں ہمیں فکر ان کی اس مصیبت سے ہے، اور ان کی مصیبت سے نجات دلانے کے لیے عالمی برادری کیا کر رہی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، اس کی فکر ہمیں ہے۔ امریکہ اور طالبان باہمی سودے بازی میں ایک دوسرے سے بارگین کرنے کے لیے اگر افغان عوام پر سودے بازی کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ امریکہ کو افغانستان کے اثاثے ہر حال میں ریلیز کرنا چاہیے تاکہ افغان عوام کو کچھ راحت مل سکے، اور اسی کے ساتھ طالبان کو بھی عالمی برادری اور پڑوسیوں کے معقول مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پڑوسیوں نے افغان عوام کے لیے امداد ارسال کر کے اپنی نیک نیتی ثابت کر دی ہے، اب طالبان کی باری ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کہ اس اقدام کو سراہیں، ان کی امداد افغان عوام تک پہنچانے میں بھرپور تعاون کریں اور جتنی جلد ممکن ہو وسیع البنیاد حکومت تشکیل دے کے ثابت کر دیں کہ وہ 20 سال پہلے والے طالبان نہیں ہیں، اور عالمی برادری آج کے طالبان پر اعتماد کر سکتی ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام اسلام آباد سے پاکستان کی سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد حصہ لیں گی۔ سینئر تجزیہ نگار ہیں جی، فوزیہ سلام عرض ہے آپ کی خدمت میں۔
السلام۔
قطر میں امریکہ اور طالبان کے جو مذاکرات ہیں ان کے تعلق سے جو ظلم خلیلزاد تھے ان کی اپروچ اور تھی، اور یہ جو نئے جو امریکہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ ظلم خلیلزاد کی جو اپروچ تھی وہ ان کے اس مشن کا حصہ تھا جو ان کو افغانستان کے تعلق سے دیا گیا تھا، اور تھامس ویسٹ صاحب کا مشن بدل چکا ہے اس لیے ان کی اپروچ اور ہے؟
دیکھیں، میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ کی جو بھی پالیسی سامنے آتی ہے اس میں ایک نیشنل پالیسی ہی ہوتی ہے، میں کسی فرد کی پالیسی نہیں، کہیں چینج آتا ہے تو شاید وہ اس میں جو بھی نمائندہ ہے اس میں فرق آ جائے، لیکن امریکہ کا اس میں جو کردار ہے وہ اگر ہم یہ 10 سال پہلے دیکھتے ہیں، 20 سال پہلے دیکھتے ہیں تو وہی کردار ہے، اور اس کا مقصد بھی ہمیں بالکل دکھائی دے رہا ہے۔ خاص طور پہ کل سے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس نے تو بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے ایک پکچر بنا دی ہے۔ اب اگر ہم کسی ابہام میں رہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری جو گیم ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں جس طرح کا بھی امریکہ کا جو کردار تھا اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ ایک نہ کسی قسم کی کوئی عالمی سطح پہ کسی ملک کے حوالے سے بہتر سوچ سکتا ہے، نہ ہی اس کی پالیسی کبھی بھی ایک فرینڈلی پالیسی ہوتی ہے۔ بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس چیز کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کسی ملک کی دوستانہ پالیسی ہوتی ہے، وہ پالیسی کبھی بھی امریکہ کی نہیں رہی، وہ ایک ڈکٹیٹر یا ماسٹر یا اسی قسم کی اس کی پالیسی رہی ہے۔ تو ہمیں اس کا بالکل ادراک ہونا چاہیے کہ وہ خلیل زادے ہوں یا ابھی جو بھی ان کے نمائندے ہیں، ان کا پالیسی وہی اوپر ان کی بنتی ہے، اور وہ گریجولی اس میں ان کی پالیسی یہ نہیں ہوتی کہ ایک روز کی پالیسی ہو، یہ بناتے ہیں تقریباً 15-20 سال کی پالیسی بناتے ہیں جو تسلسل سے اس میں اپ ڈاؤنز کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی، ہم مستقل یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پالیسی میں کس طرح اپ ڈاؤنز آتے ہیں۔ اور ابھی جو خاص طور پہ جس طرح بڑی میں گفتگو سن رہی تھی بہت اہم طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور اس وقت جو خاص طور پہ افغانستان میں جو کرائسز ہے میں تو ذاتی طور پہ بالکل کنوینسڈ ہوں، اور شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہ کرائسس مکمل طور پہ ایک سوچی سمجھی سازش کہہ لیجئے، سوچی سمجھی پلاننگ کہہ لیجئے، اس کے تحت ہے۔ اور وہ پلاننگ جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے شروع ہو گئی تھی، تو یہ ٹرمپ کے وقت ہی ایک گریجولی شروع کی گئی، مقصد اس کا اس وقت بھی کلیئر نہیں تھا اور مقصد اب بھی کلیئر نہیں ہے۔ اب وہ پھر ایک دفعہ وہ چاہتے ہیں कि इस इलाके में अपनी किसी तरह थानेदारी बनाए, लेकिन अब शायद वो थानेदारी का वक्त नहीं रहा। अब इलाके के ममालिक जो हैं वो भी अपना एक स्ट्रॉन्ग किरदार अदा करना चाहते हैं, और मैं बहुत पहले और कई सालों से एक बात कर रही हूँ, मैं उस पर फिर कन्विंस्ड हूँ कि इलाके के ममालिक, चाहे वो चीन है, ईरान है, पाकिस्तान है और जितने भी इसके इलाके हमसाया ममालिक हैं, वो अगर बेहतर तौर पे मुत्तहिद होके कोई पॉलिसी बनाएंगे तो ही अफगानिस्तान का एक देरपा हल होगा, अफगानिस्तान में पुरअमन भी हम कह सकते हैं कि एक हल होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक पूरी जिसको एक्सेप्टेबल कहा जाए, एक्सेप्टेबल उसी सूरत में होगा कि इलाके के ममालिक उसको किसी तरह का भी तहफ़ देते हुए आगे लेके जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत ही हसास है, और इसी के साथ हालात जो हैं बहुत ही तकलीफ दे मरहले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर तालिबान अफगान अवाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं और अफगान अवाम की मुसीबत दिखला के पड़ोसी मुल्कों पर दबाव डालना चाहते हैं, बारगेन कर रहे हैं, तो ये उनकी भूल है। अफगान अवाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अफगान अवाम के तो पड़ोसी ममालिक के हामी हैं और जहाँ तक उनसे हो सकेगा मदद करेंगे, लेकिन अगर इंसानी अलमिया अफगानिस्तान के अंदर रूनुमा होता है तो इसका पहला असर पड़ोसी मुल्कों से भी पहले खुद तालिबान पर पड़ेगा। तालिबान अगर एक रियासत की हैसियत से अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो उन्हें बहरहाल आलमी बरादरी के भी बाज़ मुतालबात मानने पड़ेंगे और पड़ोसी मुल्कों के तहफ़ुज़ात को भी उन्हें समझना होगा। प्रोग्राम के बारे में हमें नाज़रीन की राय का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने अजीज नाज़रीन से इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پے شوق آنکھ بھر دیکھا از پے شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور۔ پروگرام کلام نور کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے کے بعد نشر کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا، جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
سامعین، حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ جاثیہ کی 9-11 تک کی آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔
اور اسے جب بھی ہماری کسی نشانی کا علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور انہوں نے جو کچھ کمایا ہے اور جن لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر سرپرست بنایا ہے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن ایک ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے آیات خدا کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ان افراد کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی جنہوں نے آیات الہی کو بغور سنا، ان سے آگاہ ہوئے لیکن تکبر اور ہر دھرمی کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان آیتوں میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آیات الہیہ کو سنا اور اس کو سمجھا بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی توہین و تحقیر تک کر ڈالی، پس خداوند عالم بھی انہیں دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار کرے گا۔ قیامت میں ان کا کوئی بھی مال و ثروت اور وہ لوگ جو خدا کے بجائے ان کی طرف گئے ہیں اور انہی پر اعتماد کیا تھا، وہ ان کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی مشکلات کو حل کریں گے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں وہ اپنی پستی و حقارت کا مشاہدہ کریں گے اور خود کو عذاب الہی کے مقابلے میں تنہا اور بے یار و مددگار پائیں گے۔
سامعین، آیت کریمہ میں مزید ارشاد اہدیت ہوتا ہے، یہ قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ ہے، حق کو باطل سے جدا کر کے انسانی زندگی کی شاہراہ کو روشن و منور کرتا ہے، اور حق کی راہ پر چلنے والوں کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت اور دردناک عذاب ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بندوں پر جو عذاب ہوگا یا انہیں سزا ملے گی وہ ان کے گناہوں کے متناسب ہوگی۔ اسی وجہ سے مذاق اڑانے اور ایک دوسرے کی توہین کرنے کو ذلت و خواری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دنیا میں کفار اپنے مال و دولت اور اپنے دوست و احباب پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ان کا ناصر و مددگار نہیں ہوگا۔ جو لوگ ہدایت الہی کا انکار کرتے ہیں وہ گناہوں اور پلیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کا خمیازہ انہیں قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاثیہ کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون۔
اللہ ہی نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا ہے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چل سکیں اور تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اس کا شکریہ بھی ادا کر سکو، اور اسی نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ میں عالم ہستی میں توحید کی کچھ نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، آپ تجارت کی غرض سے کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور دریا کے راستے دنیا کے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں، حالانکہ اس کام کے لیے جس نے آپ کے لیے وسائل فراہم کیا ہے وہ اس خصوصیت کی وجہ سے ہے جسے پروردگار عالم نے سطح آپ پر قرار دیا ہے، تاکہ کشتی اپنے تمام مسافروں اور ان کے سامانوں کے ساتھ پانی میں نہ ڈوبے بلکہ سلامتی کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ کسی شخص نے پانی کو کشتی کے لیے نرم و نازک بچھونا قرار دیا ہے تاکہ اس پر آسانی کے ساتھ گزر جائیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں۔ اسی طرح سے کسی شخص نے ہواؤں کو دریا اور سمندروں کی سطح پر ایجاد کیا ہے تاکہ بعض کشتیوں کے جاری ہونے کے اسباب فراہم کرے۔
سامعین، قابل غور بات یہ ہے کہ انسان کے اتنا زیادہ ترقی کرنے کے باوجود مختلف گاڑیوں وغیرہ کی پیداوار جیسے ٹیکسی، ریل گاڑی اور ہوائی جہاز کے ہونے کے بعد بھی اب بھی دنیا میں بہت سے مال وغیرہ کو کشتی ہی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسے راستے جسے بنانے اور اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی بآسانی انسان کے دسترس میں ہیں۔ نہ صرف دریا بلکہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جیسے سورج، چاند، ہوا، بارش، معدن، زمین کے خزانے، جنگلوں، صحرا، پہاڑ، سب کے سب کو پروردگار عالم نے انسانوں کو عطا کیا ہے تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں پروردگار عالم کی جانب سے ہے اور وحدہ لا شریک نے انسانوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ بے شک ارباب اہل فکر و نظر کے نزدیک انسانوں کے لیے کائنات کا مسخر کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم نے تمام ہستی کو انسانوں کے اختیار میں دیا ہے تاکہ اپنی ضرورت کے مطابق اس سے بھرپور استفادہ کریں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ انسان اتنی نعمتوں کے باوجود خداوند عالم کا شکر بھی بجا نہیں لاتا۔ دین اسلام نے اخراجات کی فراہمی کے لیے تلاش و جستجو کی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور تقوی و دینداری کے ساتھ دنیا کی آسائش و رفاہ سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کائنات میں موجود تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے اور معرفت و آگہی سے سرشار ایمان کو ہمارے اندر جلا بخشتا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاثیہ کی 14ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔
قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔
آپ صاحبان ایمان سے کہہ دیں کہ وہ خدائی دنوں کی توقع نہ رکھنے والوں سے درگزر کریں تاکہ خدا قوم کو ان کے اعمال کا مکمل بدلہ دے دے۔ آیات الہیہ کے مقابلے میں کافروں کے تکبر و خود پسندی اور باطل و غلط عقائد پر ان کے اصرار کی بنا پر اس آیت کریمہ میں مومنین سے خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ قیامت کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کریں بلکہ ان کو خدا کے حوالے کر دیں، تاکہ خداوند عالم ان سے باس پرس کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے۔ البتہ وہ کافر کے جو جہالت و نادانی کی وجہ سے شرک و کفر میں گرفتار ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ نرم لہجے اور کشادہ سینے کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ حق سبحانہ سے ان کا فاصلہ بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ ممکن ہے یہی حسن اخلاق اور عفو درگزر ان کے خواب غفلت سے بیدار ہونے کا باعث بن جائے اور وہ دین حق کی جانب رغبت پیدا کر لیں، لیکن وہ کفار کے جو جان بوجھ کر اور ہٹ دھرمی کی بنا پر حق کو قبول نہیں کرتے، ان سے لڑائی جھگڑا اور بحث و مباحثہ کا ترک کرنا ان کو ایک طرح سے نظر انداز کرنے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کی مانند ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مخالفین سے ملاقات و گفتگو کی روش، ان کے حالات اور مومنین کے حالات میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور انہیں خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ خدا کی جانب سے ملنے والی سزا ہمارے اعمال کے مطابق ہوگی، وہ عمل جو ہماری سیرت و زندگی کا جز بن چکا ہے اور ہمیشہ اس کام کو انجام دیتے رہتے ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یادوں کے جھروکے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 11 آذر 26 ربیع ثانی اور 2 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس ربیع ثانی سن 465 ہجری قمری کو معروف ریاضیداں، طبیب اور فلسفی عین الزماں قطان مروزی قدیم خراسان کے شہر مرو میں پیدا ہوئے، جو آج کل ترکمنستان میں واقع ہے۔ انہیں ریاضی، فلسفے، ادب اور دینی علوم میں مہارت حاصل تھی، لیکن وہ طب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ قطان مروزی نے، جو مرو میں طبابت کے شعبے سے وابستہ تھے، متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں کیہان شناخت خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو علم ریاضی کا بہترین سرمایہ ہے۔ قطان مروزی نے سن 548 ہجری قمری میں وفات پائی۔ چھبیس ربیع ثانی سن 518 ہجری قمری کو ایران میں حکومت اسماعیلیان کے بانی حسن صباح کا انتقال ہوا۔ وہ تقریباً 445 ہجری قمری میں ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے تھے، اور بچپن میں ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ تہران کے قریب واقع رے شہر آ گئے تھے۔ رے شہر میں انہوں نے اسلامی اور شیعی علوم حاصل کیے، لیکن جوانی میں اسماعیلیہ فرقے کی طرف مائل ہو گئے۔ اسماعیلیہ فرقے کے پیرو دیگر شیعوں کے برخلاف حضرت امام صادق علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام نہیں مانتے، بلکہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے ایک اور بیٹے اسماعیل کو آخری امام مانتے ہیں۔ بہرحال حسن صباح اسماعیلیہ فرقے کی مزید تعلیم کے لیے مصر چلے گئے۔ اس زمانے میں مصر کے فاطمی خلفاء اسماعیلیوں کے رہنما ہوا کرتے تھے۔ حسن صباح سن 473 ہجری قمری میں ایران واپس آ گئے اور مختلف علاقوں میں اسماعیلیہ فرقے کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے سن 483 ہجری قمری میں ایران کے شمالی علاقے قزوین کے نزدیک واقع مضبوط قلعہ علاموت پر قبضہ کر کے سلجوقی حکومت کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ اس زمانے میں ایران میں سلجوقی بادشاہت تھی۔ حکومت اسماعیلیان کی فوج نے حسن صباح کی قیادت میں ایران کے شمال مشرقی، جنوبی اور وسطی مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے سلجوقی حکام کو قتل کر دیا۔ دو دسمبر سن 1804 عیسوی کو پیرس کے نوٹر ڈیم کلیسا میں فرانس کے شہنشاہ کے طور پر نیپولین بوناپارٹ کی تاج پوشی ہوئی۔ 9 نومبر سن 1799 کو نیپولین کے کودتا اور اس کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے بعد نیپولین بوناپارٹ نے اپنی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کی۔ نیز اس نے نجات دہندے انقلاب کے نام سے شہرت پائی۔ نیپولین بوناپارٹ نے مطلق اقتدار کے حصول کے لیے ایک اور کام سن 1800 میں آئین پر نظر ثانی اور اگست سن 1802 میں نئے آئین کی منظوری کا کیا۔ اس قانون کے ذریعے نیپولین بوناپارٹ تا حیات سربراہ مملکت بن گیا اور قانون ساز اسمبلیاں اس کی تابع ہو گئیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے پوپ کو بھی حکم دیا کہ وہ اس کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کے لیے پیرس آئیں اور اپنے ہاتھوں سے بوناپارٹ کے سر پر تاج سلطنت رکھیں۔ گیارہ آذر سن 1300 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد اور حریت پسند عالم دین مرزا کوچی خان جنگلی کو ایران کے بادشاہ وقت رضا خان نے روس اور برطانیہ کی حکومتوں کی مدد سے شہید کروا دیا۔ مرزا کوچی خان جنگلی نے سن 1919 میں ہونے والے معاہدے کے بعد، کہ جس کے نتیجے میں ایران میں برطانیہ کا اثر و رسوخ بڑھ گیا تھا، ایران کے شمالی علاقوں میں تحریک جنگل شروع کی تھی۔ مرزا کوچی خان جنگلی، جو تحریک میں مزید افراد کو شامل کرنے کے مقصد سے اپنے آبائی علاقے سے دوسرے علاقوں میں جا رہے تھے، ایران کے شمالی جنگلوں میں شدید سردی اور برف باری میں پھنس گئے، نیز سردی کی شدت سے نیم جاں ہو گئے۔ ان کا تعاقب کرنے والے رضا خان کے ایجنٹوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا سر تن سے جدا کر دیا، اور تحریک جنگل کے خاتمے کی علامت کے طور پر رضا خان کو بھجوا دیا۔ دو دسمبر سن 1956 عیسوی کو فیڈل کاسٹرو نے اپنے ملک کیوبا کی آزادی کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا، لیکن ڈکٹیٹر بیٹسٹا کے فوجیوں نے اس تحریک کو سختی سے کچل دیا اور کاسٹرو کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بالآخر طویل جد و جہد کے بعد فروری سن 1959 میں یہ تحریک کامیاب ہو گئی۔ فیڈل کاسٹرو کیوبا کے وزیر اعظم بنے، اور دسمبر سن 1976 میں ملک کے عہدے صدارت پر فائز ہوئے۔ 25 نومبر سن 2016 کو فیڈل کاسٹرو کا انتقال ہو گیا۔ دو دسمبر کو غلاموں کی تجارت کے خاتمے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اگرچہ قدیم سامراج اور غلاموں کی تجارت کے نظام جیسے ناموں کا استعمال ختم ہو چکا ہے، لیکن نیا سامراج جیسے نئے نام پیدا ہو گئے ہیں۔ نئے دور میں مزدور اور ٹھیکیدار کے تعلقات کثیر قومی کمپنیوں اور شمالی اور جنوبی ممالک کے معرض وجود میں آنے سے شمالی ممالک کے لیے جنوبی ممالک کی منڈی، یہ سب چیزیں ایسے مسئلے کی غمازی کرتی ہیں جس پر نئے نظام میں غلاموں کی تجارت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته۔ اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.